بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ثم بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایمان والوں کو پہلے خطاب ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم روزے کی بدولت کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. تو مقصود جو ہے، رمضان کا پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، اللہ والا بن جائے. متقی میں اور اللہ والے میں کوئی فرق نہیں، اللہ والا وہی ہے جو متقی ہے، اور جو متقی ہے وہ اللہ والا ہے. اس مہینے میں تو مطالبہ ہے کہ متقی بن جاؤ، متقی بننا تو ضروری ہے. تو متقی بننے کے لیے متقی بننے کو سمجھنا پڑے گا کہ ہے کیا. تو متقی بننے کو سمجھ لیجئے پہلے، کہ متقی بننے کا تو مطلب یہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ مغفرت کامل ہو جائے، اور مغفرت کامل اس وقت ہوتی ہے جب تمام گناہوں سے توبہ. دیکھیے، کبائر جتنے بھی ہیں ان سب سے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے تو یہ معافی نہیں ہوتے. تو متفق علیہ فیصلہ ہے، تو ہمیں تمام ایسے گناہ چھوڑنے پڑیں گے اور ان کا دل سے ارادہ نکالنا پڑے گا، تب جا کے تقوی نصیب ہوگا. اگر تقوی حاصل نہ کیا تو ایک مشہور حدیث شریف ہے جو آپ لوگ سب جانتے ہیں، کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ اس وقت میں ممبر پہ جب یعنی چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے کہا آمین. پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. تو میں نے کہا آمین. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ تو تینوں ہی اہم ہیں، لیکن اس وقت جو ہے رمضان کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک آ گیا ہے، اب ہمیں ہماری اپنی مغفرت ہو جائے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر مغفرت نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بدعا کے ہلاک ہو جائے اس کے اوپر آمین فرمایا ہے. تو ہو نہیں سکتا اس کے خلاف. تو کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ تو پیدا کرو کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو معاف کرا لیں. اور معافی ہوتی ہے جیسا عرض کیا کہ توبہ سے, کہ سچی توبہ تمام گناہوں سے ہو. کچھ گناہوں سے توبہ اور کچھ گناہوں سے توبہ نہ ہونا نہ کرنا, یہ اس سے معافی نہیں ہوتی. یا اگر گناہوں کا ارادہ ہو دل میں کہ ابھی رمضان میں تو نہیں کروں گا بعد میں کروں گا, تو بھی معافی نہیں ہوگی. دل میں تو بغاوت کا ارادہ لیے بیٹھا ہوا ہے, اور اس طرح سے کوئی کچھ گناہوں سے چھوڑ دے اور باقی گناہوں کو کہے کہ نہیں میں تو کرتا رہوں گا, تو بہت ہی بے ادبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام تو سبھی ضروری ہیں. کوئی مثال یہ ہے کہ باپ ہو اور بیٹے سے ناراض ہو تو بیٹے کو کہے کہ تم کہنا نہیں مانتے, تو کہے کہ نہیں میں مانوں گا کہنا, لیکن یہ باتیں مانوں گا اور یہ باتیں آپ کی نہیں مانوں گا. تو بتائیے باپ اس سے خوش ہوگا یا اس کو معاف کرے گا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ سمجھ لیجیے کہ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے وہ ابھی سے کر لینا ہے کہ دل سے گناہ کے ارادے نکال دینا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی یوں سمجھ لیجیے, آسان طریقہ اس کا میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, ہے تو بڑا ہی ظاہر بڑا مشکل کہ اتنے گناہوں کو کیسے معلوم کریں. ابھی ہمیں یہ بھی پتا نہیں کون کون سے گناہ ہے, اکثر لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے جو آسان ہے, الدین و یسرن ہے, یہ دین بہت آسان ہے. آپ ہر موقع کے اوپر یہ سوچیں بس کہ میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے, سوچ لیجیے. اور اگر نہیں معلوم تو معلوم کر لیجیے, بتانے والے موجود ہیں, علماء کرام ہیں, شیوخ ہیں, مشائخ ہیں, اور بہت سے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سے لوگ بتا دیں گے, کتابوں میں لکھی ہیں. معلوم کیجیے, معلوم ہو جائے گا. ایسا دین کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی ایسا علم ہے جو احکام سے متعلق ہے وہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے, وہ بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام کتنا سا رہ گیا, ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے اس موقع کے لیے اللہ میاں کا حکم کیا ہے. کیا مشکل ہے اسے بتائی تو مشکل ہے. کوئی ایک دیہاتی کو لے کے آئیے, وہ بھی کہیے, وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے اللہ میاں کا, اب کیا حکم ہے. اسے سوچنے میں کیا مشکل ہے, کوئی مشکل ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے حکم تو معلوم کرو, پوچھو جاننے والوں سے. قرآن میں ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل علم سے معلوم کرو, تو وہ بھی مشکل کام نہیں ہے. پوچھنا کیا مشکل ہے, پوچھنا تو مشکل نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو عمل کرو, تو معلوم ہی ہے تو عمل کرو. اور اگر عمل میں مشکلات پیش آئیں تو شیخ اسی لیے ہوتا ہے, وہ ان مشکلات کو آسان کر دے گا. تم اس کو لکھو, اس کو بتاؤ میں یہ سمجھا کہ میرے ذمہ یہ حکم ہے اللہ میاں کا, میں نے کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے یہ مشکل پیش آ گئی. آپ یقین کریں شیخ کو آپ جب لکھیں گے تو بہت ہی آسانی سے وہی چیز ہلکی پھلکی آسان ہو جائے گی. ہماری جو مشکل ہوتی ہے وہ اکثر دین کو صحیح نہ سمجھنے سے. اسی کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی کتاب سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں, کہ اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا, جیسے دوسرے مذاہب ہیں. دوسرے مذاہب سب رسمی ہیں, جن میں عبادت کی چند بے سند رسومات کے ادا کر لینے سے ان کے مذہب کا حق ادا ہو جاتا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں ریچولس. یوں کر لو بس چھٹی ہوئی, عبادت ہو گئی. اب ہم نے بھی وہی بنا لیا کہ مثلا حرم شریف میں جائیں گے, تراویح پڑھیں گے, اور اس کے بعد ان کو اور کسی چیز سے غرض نہیں. ریچولس کر کے آ گئے, کانوں میں آواز آئی, اس میں لذت آئی, اور آ کر واپس اپنے ہوٹل میں ٹیلی ویژن میں مشغول, غیبت میں مشغول, نامحرم کو دیکھنا, پردہ نہ ہونا, سب ہو رہا ہے. اپنی عورتوں کو پردہ نہ کرانا, سب بڑے بڑے گناہ ہیں. تصاویر کشی, موسیقی, غیبت, جھوٹ, اتنے گناہوں میں مبتلا ہے. تو یہ جو عبادت ہوئی, یہ عبادت سوائے رسمی عبادت کی اور کیا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کا تو جذبہ کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے والا ہوتا تو ان تمام گناہوں کو چھوڑتا, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، سب قرآن اور حدیث کے احکام ہیں. تو وہ ہر چیز ایسا نہ کرتا کہ ان کی طرف توجہ نہ دیتا. تو یہ کیا ہوا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا بھی وہی دوسری اسرائیل اور یہودیوں کے جو ریچولز ہیں، رسمی عبادات ہیں ہندوؤں کے، وہی ہم بھی اسی میں ہم بھی شامل ہو جائیں. فرما رہے ہیں حضرت کہ ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا دین قرآن و سنت کی کتاب ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات و مماد بنا کر بھیجا ہے، یعنی زندگی کے ہر چیز میں اسلام کے احکام. آپ حیران ہوں گے، طہارت صاف کرنے کے لیے احکام ہے، حمام میں کیسے داخل ہو احکام ہے، کھانا کیسے کھاؤ احکام ہے، ایک ایک چیز درج ہے. اور آج کل بھی سلیس اردو میں آپ کو مل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں محفوظ ہیں. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات و مماد بنا دیا ہے اور اعلان فرما دیا ہے کہ ہماری آخری کتاب ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ہم لوگ تلاوت تو کرتے ہیں کلام پاک کی، اس میں شک نہیں. تلاوت کلام اللہ کی، کلام پاک کی سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے. مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلام میں جو ضابطۂ حیات اور امر و نواہی ہیں، جو احکام ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا فرض ہے. قرآن کے اندر جو احکام ہیں ان پہ عمل تو فرض ہے. ہمارے حضرت کے پاس ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ، آپ لوگوں میں سے بعض نے دیکھا ہوگا ان کو، وہ بہت عجیب بزرگ تھے، خشیت اور خوف بہت زیادہ تھا. تو کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت اور ہم چلے جا رہے ہیں تو کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت جی میرا بیٹا ہے قرآن حفظ کر رہا ہے، تو حضرت دعا کر دیتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ ہر بار یہ ضرور کہتے تھے کہ دیکھو قرآن کا حفظ کرنا مستحب ہے، اور اگر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنا واجب ہے، اور اس پہ عمل فرض ہے. جو چیز فرض ہے وہ اس کا اوپر توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ بچوں کو تو حفظ کرا رہے ہیں اور بچوں کو خود ہی ایسا لباس پہنا رہے ہیں جو کافرانہ ہے، یہ قرآن پہ عمل ہوا. بچوں کو کارٹون فلمیں دکھا رہے ہیں، یہ قرآن پہ عمل ہوا. بچوں کو میوزک سنوا رہے ہیں، یہ قرآن پہ عمل ہوا. تو پتہ چلا کہ ان کی سمجھ میں فتور آیا ہوا ہے، علم میں کمی ہے، کہ اصل چیز کو سمجھے ہی نہیں. کہ اصل چیز تو ہے قرآن میں جو احکام ہے ان پہ عمل کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے یہاں کہ صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطۂ حیات اور عوامر و نواہی ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش کر دیا ہے. یعنی یہ صرف نہیں کہ قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تمام احکام پہ عمل کر کے دکھا دیا، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پہ تعامل کیا، بس ہر چیز صاف اور واضح ہو کے سامنے ہو گئی، کوئی ہمارے پاس عذر نہیں رہا. اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بہت آسان تدبیر بتا رہا ہوں دو منٹ میں متقی بننے کی، لیکن تمہارا ارادہ تو ہو. ارادہ ہو تو کام بن جائے گا. کہ اب ہر وقت تمہیں یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. حکم نہیں معلوم، پوچھو معلوم کرو، اور بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا. اور معلوم ہے تو عمل کرو. عمل میں مشکل آئے تو کیا کرو؟ شیخ سے اپنے پوچھو. شیخ اسی لیے ہوتا ہے، شیخ کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور شیخ جب یہ دیکھتا ہے کہ مرید دو گناہوں میں پھنس گیا ہے ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے، تو وہ احول البلیتین کو اختیار کروا دیتا ہے. دو گناہوں کا جب سامنا ہو تو چھوٹے گناہ کو اختیار کر کے بڑے گناہ سے بچ جاؤ. یہ بصیرت اسی کو ہوتی ہے، شیخ کو ہوتی ہے، شیخ اس راہ سے گزر چکا ہوتا ہے. اکثر تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی طریقہ بچنے کا بھی بتا دیتا ہے ہر گناہ سے، لیکن اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے حضرت، اچھی طرح سمجھ لیجیے. دوسری بات فرمایا کہ یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام ایک دین عمل ہے، کلام پاک میں بھی تاکید ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ آیا ہے، جہاں جہاں ان کے لیے بشارتیں ہیں وہ آمنوا کے بعد عملوا الصالحات آیا ہے، تو عمل صالحہ کرنا ضرور، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو لیکن یہ سمجھیے، دیکھیں حضرت پھر وہی بات کو لا رہے ہیں، اچھے اعمال یا دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکات دے دینے اور حج و عمرہ کر لینے سے دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. یہ کب فرما رہے ہیں حضرت پتہ ہے آپ کو؟ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے والا جمعہ تھا، اس جمعے میں یہ بیان فرما رہے ہیں، رمضان المبارک کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اور کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وجہ ہی کیا ہے کہ جگہ، اگر آپ کی نظر صحیح جگہ پہ نہیں ہے اور آپ کا مقصود صحیح نہیں ہے تو آپ جو بھی کریں گے غلط کریں گے. یہ تو مقصود صحیح ہو کہ اللہ کی رضا مقصود ہے اور کچھ مقصود نہ ہو. اور دوسرے طریقہ سمجھ لیجئے کہ عبادات صرف طریقہ نہیں ہے، بس ہمیں تو حکم ماننا ہے، جو اللہ میں کا حکم ہو، جس وقت جو اللہ میں کا حکم ہو. نماز پڑھنا مقصود نہیں، اللہ میں کا جب حکم ہوگا، جو حکم ہوگا اس کو ماننا مقصود ہے. تو فرمایا کہ اسلام دین عمل ہے، اور یہ اچھے اعمال جو ہیں وہ صرف عبادات تک محدود نہیں، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکات دے دینے اور حج و عمرہ کر لینے سے دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عوامر و نواہی، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے جو احکام ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے اور اخلاق کے ساتھ ہے. سب کے اوپر عمل کرنا ہوگا، سب کے تمام احکام پہ عمل کرنا ہوگا. تو اس طرح سے دین کے پانچ شعبے ہو گئے، دین کے پانچ شعبے ہیں جو عمل سے متعلق ہیں، وہ یہی ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہے، رہن سہن کا طریقہ اور اخلاق. تو ان کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. اگر ہماری معاشرت جو ہے، یعنی رہنے سہنے کا طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، ہم گنہگار ہیں. اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، مثلا ہم غصہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ دل میں رکھتے ہیں، کبھی عبادات قبول نہیں ہوں گی. ان کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کو آسان کرنے کی ترکیب بس ایک ہے، چاہے ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال. ہر موقع کے اوپر ایک حکم ہوگا آپ کے لیے. آپ سوچئے کہ اس موقع پہ میرے لیے کیا حکم ہے. نہیں معلوم، معلوم کیجیے بس اور چلتے جائیے. اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم زندگی بھر اسی پہ عمل کریں گے اور توبہ کرتے ہیں آئندہ پہلے جو ہوا، آپ متقی ہیں. متقی یہی ہے، کیونکہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، اس لیے متقی بننا بھی آسان ہوگا. ان تمام شعبوں میں جب تک، فرماتے ہیں حضرت ہمارے، ان تمام شعبوں میں جب تک اللہ تعالی کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا، نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ اسلام. انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے، جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب، اہل محلہ، حکومت، عام مسلمانوں کے یہ جو حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا. اور فرمایا کہ حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی کوئی خلاف ورزی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حقوق ادا نہ کرے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، عورت کے شوہر کا حقوق ادا کرنے، ہمارے رشتے داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، اگر یہ نہ کیا تو فرمایا کہ یہ بہت سنگین بات ہے. حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم. حضرت کے الفاظ ہیں، اگر عبادات میں کوتاہی ہو جائے، نفلیں نہیں پڑھ سکے، اشراق نہیں پڑھ سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے، اوابین نہیں پڑھی، ہو گئی کوتاہی، ہونے دیجیے، آپ کو اللہ میں پکڑیں گے نہیں، تو نوافل ہے. ان کی کیا اتنی پڑی ہوئی، اتنی کیا مشکل ہے. فرمایا کہ عبادات میں کوتاہی ہو جائے، حتیٰ کہ فرض نماز میں بھی گڑبڑ ہو جائے، فرض کیجیے سوتے رہ گئے آپ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. معافی مانگیے گا، جیسی معافی مانگے گا ویسی معاف ہو جائے گا. اس میں تو کچھ عجیب بات ہے. آج میں یہی غور کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی عجیبی، 70-80 سال کا بڈھا ہے، عمر بھر گناہ کرتا رہا، آج کہتا ہے یا اللہ معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا، اور معاف ہو گیا، سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے. اور اگر وہ ثابت قدم ہے اور اس نے عمل صالحہ شروع کر دیے تو اس کے سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دیں گے. اور کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ بن متقی بن کے تو کوئی دیکھے، متقی بنا اور اللہ کا پیارا ہو گیا، وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا. لیکن متقی بننا سمجھ لیجیے، حضرت جو سمجھا رہے ہیں، صرف نماز روزے سے نہیں متقی بنتا. پانچ شعبے دین کے ہیں، پانچوں شعبوں میں تربیت حاصل کرنی پڑتی. لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، عبادات میں کوتاہی ہوئی، معافی مانگو گے معاف ہو جائے گا. لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ہے ان کے حقوق کی تم تلافی نہ کرو گے، ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز تم مواخذے سے نہیں بچ سکتے. افسوس، میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق مار رہے. میاں شوہر جو ہے بیوی پہ غصہ کرتا ہے، یا بیوی کچھ اور ایسی حرکت کرتی ہے. دو آدمی مل کے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. حقوق معلوم کرو، لکھو. بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھ دیا ہے عورت کے لیے کہ شوہر کے کیا کیا حقوق. تو یہ حقوق ادا کرنے، انتہائی محبت سے، نرمی سے، پیار سے، نہ کہ غصہ. غصہ تو حرام ہے، گناہ ہے، اور انتہائی درجے کی حق تلفی ہے. کسی کو حق نہیں کسی پہ غصہ کرے، کسی کو حق نہیں کسی پہ غصہ کرے. اگر کسی کی تربیت منظور ہے، استاد چاہتا ہے بچوں کی تربیت کرے، طریقے اختیار کرو تربیت کے، سمجھاؤ اس کو، کوئی سزا بھی دو، لیکن غصے کا حق نہیں. غصے کا یہاں تک ہے کہ قاضی ہے، جج کو اگر غصہ آ جائے مجرم پہ تو حکم ہے خبردار اب فیصلہ مت دو. جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو فیصلہ لکھنا. حکم ہے غصہ ایسی خراب چیز ہے. تو بھائی آپ نے بڑی بڑے بڑے ہم نے بڑی وہ کی تراوی جا کے حرم شریف میں پڑھی اور بہت عبادات کی اور نفلہ کی، اور اس کے بعد گھر میں آ کر بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں. بتائیے، جو فرض اور واجب ہے اس کو تو توڑ دیا اور نوافل میں لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے بھی متعلق، رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام. اب فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے، جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ بنا لیا ہے. ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، وہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے. کہ نامحرم کو دیکھنا کیسا گناہ ہے، کبائر میں سے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ہرگز نامحرم کو نہ دیکھو، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے. اور دیکھ رہے، اور ذرا حیا نہیں، ذرا احساس نہیں. رمضان میں بھی وہی چیز جاری، ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے اور اس میں نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. گھر کا مرد نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، کہتا ہم تو خبریں سن رہے ہیں، لیکن وہ خبریں سنانے والی عورت ہے. اور گھر کی عورتیں اس نامحرم مرد کو دیکھتی ہیں جو خبریں پڑھتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. رمضان میں بھی یہی چیز چلتی رہتی ہے. ہم نے ان کو محض تفریح اور مشغلہ سمجھ لیا، حالانکہ ایسے کبائر ہیں کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہیں ہوں گی. دیکھیں حضرت خود فرما دیں ان کے الفاظ، گھر گھر ریڈیو ٹیلی ویژن چل رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، فحش ڈرامے ہو رہے ہیں، اور فلمی گانے رائج الوقت. عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا ترہ امتیاز ہو گیا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے کبیرہ گناہ ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب کرتے ہیں، چالاکی کر کے دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، خرید و فروخت میں بدمعاملگی کرتے ہیں، بدمعاملگی کرتے ہیں، چور بازاری کرنا رائج ہے، پھر احساس بھی نہیں کہ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. ایسے سنگین کبائر جب تک ترک نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے، ہرگز لائق معافی نہیں. عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیے ہیں کہ ان کو اسلام سے تو کوئی مناسبت ہی باقی نہیں ہے. لیکن صحیح بات دین و ایمان کی سلامتی کے لیے یہی ہے کہ اسلام کا ہم صحیح علم حاصل کریں. دیکھیے کہیں نہ کہیں تو غلطی علمی کی ہوگی. ایک عورت فرض کیجیے بے پردہ ہے، تو یا تو وہ اس کو پردے کا حکم کا علم نہیں ہے، یا علم ہے اگر تو اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہی جتنی دینی چاہیے، وہ بھی علمی کی کمی ہے نا، ایک طرح سے علمی کی کمی ہے. اور خوب سمجھ لیجیے، فرماتے ہیں حضرت، خوب سمجھ لیجیے کہ دین اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسلام کا صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی کو اختیار کرو. اور اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی اور ان رائج الوقت قبائل کی طرف تم نے التفات ہی نہیں کیا کہ ان کو چھوڑا جائے، بلکہ یہ تم سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں اور دور حاضر کے تقاضے یہی ہیں، ہم کو ایسا معاشرہ رکھنا ضروری ہے، سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، ہم کہاں کے ایسے متقی، تو یہ شدید غلطی ہے. اس خوش فہمی سے توبہ کیجیے، نہیں تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہی نہیں سمجھتے تو اس سے توبہ کیسے کرو گے؟ تم رمضان میں بھی پھر کرتے رہو، اس کا علم حاصل کرو کیا چیز گناہ ہے. یہ نامحرم کو دیکھنا ہمارے ہاں بہت رائج ہے، ہمارے دینداروں کے یہاں بھی رائج ہے. بھائی خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہن، آپ اس میں نامحرم ہیں. اسی طرح سے دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی نامحرم ہیں، ان سے کوئی علاقہ کسی کو رکھنا نہیں چاہیے. عورت کو جائز نہیں ہے کہ کسی نامحرم سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھے. آج کل یہ فون پہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر، موبائل کے اوپر تبادلہ ہوتا ہے خیالات کا نامحرموں کے درمیان. گروپ بناتے ہیں، اس میں نامحرم بھی ہوتے ہیں، ایسے گروپ میں جس میں نامحرم ہوں چھوڑ دینا واجب ہے، بے حیائی کی بات ہے. نامحرم کی باتیں سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ کیا تعلق ہے؟ جتنے نامحرم ہیں سب سے پردہ فرض ہے، یہ فتویٰ ہے، چلا آ رہا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ نامحرم جتنے ہیں، چاہے چچا زاد ہو، چاہے ماموں زاد ہو، چاہے پھوپھی زاد ہو، چاہے خالہ زاد ہو، چاہے جیٹھ اور دیور اور نندوئی بہنوئی وغیرہ ہوں، یا پھوپا ہوں، یا خال، سب سے پردہ فرض ہے. پردہ ہی فرض ہے، پردہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس میں اختلاط نہ ہو، دور رہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ پردہ تو یہ جو ہے، پردہ تو اس لیے ہے کہ دور رہیں، دوری پیدا ہو. اور آپ نے کر لیا گروپ جوائن، اس میں محرم نہ محرم سب موجود ہیں، تو آپ دوری کہاں ہوئی؟ تو بڑا قرب سے ہو گیا، کہاں سے کہاں بات پہنچے گی؟ اور کتنی واقعات آج کل ہو رہے ہیں جو انتہائی شرمناک اسی میں ہو جاتے ہیں کہ شوہر نہیں پسند آتا، غیر شوہر کی باتیں پسند آنے لگ جاتی ہیں. وہ تو باتوں میں ایسی لذت پیدا کر دینا بہت سے مردوں کا کام کمال ہے. اسی طرح سے عورتوں کا، ان کی باتیں سن کر گروپ کے اوپر نامحرم مردوں کو ان کی طرف التفات ہونے لگ جاتا ہے. کیا بے حیائی ہے! انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یوں تو گھر میں دینداری ہے بظاہر، لیکن یہ دینداری کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو نافرمانی ہے. اسی طرح تصاویر، بھائی ہمارے حضرت آتا حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک تصویر کھینچنے کا پروگرام بنا ہمارے یونیورسٹی میں، ہر فیکلٹی ممبر کی ہر پروگرام تصویر کھینچی جائے گی اور نوٹس بورڈ میں لگائی جائے گی. میں ٹالتا رہا چونکہ حرام ہے. تو آخر میں وہ بڑے ڈین وغیرہ کا زور آیا. میں اس وقت حضرت ہماری تشریف لائے ہوئے تھے، حج میں ہمارے ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت سے میں نے عرض کیا، حضرت یہ ایک مشکل آ گئی ہے، وہ دین اور یہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تصویر کیوں نہیں کھینچائی، اس نے تصویر کیوں نہیں، اس کی تصویر کہاں ہے؟ ظاہر ہے ایک آدمی سنگل آؤٹ ہو رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ ہے تو حرام، لیکن ایسا کرو، مجبوری ہے، جو تصویر کھینچوانے جانا وہ ان کے فوٹوگرافر وغیرہ آئیں گے اور ہوگا، کہیں تم ایسا کرنا کہ ایک آنکھ بند کر لینا اور ایک گال پھلا لینا تاکہ وہ کسی کام کی نہ ہو تصویر. تو چنانچہ وہ یہی ہوا. وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ بھی اس زمانے میں تھے، ان سے بھی کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے موقع کے اوپر ان سے کہو کہ بھائی میرا لباس ہی ایسا نہیں کہ اسے تصویر کھینچ سکے، جب میں ٹائی وائی لگا کے آؤں نا تب کھینچنا، اس طرح ٹالو. خیر وہ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو میں نے یہ کیا کہ آنکھ بند کر لی اور گال پھلا لی ہے. اب جناب جو تصویر آئی وہ بڑی بھیانک آئی، اور وہ سیکرٹری جو تھا ڈپارٹمنٹ کا اس نے اٹھا کے لگا دی. میں نے دیکھا، میں جا کے اس کو کہا تم نے کیا مذاق کیا، میں نے کہا یہ کیا لگایا ہے، باقی دیکھا اس نے فوراً اس کو نکالا اور پھاڑ دیا. اس کے بعد پھر کبھی تصویر کی نوبت میں آئی. بھائی تصاویر حرام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے حرام ہوئی ہیں, اس کو کون حلال کر سکتا ہے؟ کس دھوکے میں پڑ گئے؟ رمضان میں بھی وہی کرو گے حرکتیں, کیا فائدہ ملتا ہے تمہیں اپنی واٹس ایپ میں اپنی فوٹو لگانے سے, اسٹیٹس لگانے سے, اس میں فوٹو لگانے سے کیا لڈو ملتے ہیں تمہیں؟ کیا ملتا ہے بتاؤ تو صحیح؟ اللہ کی نافرمانی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جس تقوی کا حکم ہے, تقوی کرنے والا جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑے گا, اختلاف والی چیزوں میں نہیں پڑے گا. ہمارے بزرگوں نے اتنی احتیاط کی کہ اگر امام حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے تو بھی حتی الامکان اس اختلاف سے بچتے. مثلا عورت کو چھونے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ٹوٹتا. مثلا آپ نے وضو کیا, نماز پڑھنے سے پہلے آپ جا کے اپنی بیوی سے مصافحہ کر کے چلے گئے. یہ کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں, بیوی سے تو اسی طرح تعلق ہوتا ہے. لیکن آج کل تو بس شوہروں کا کہیں کہ دماغ کی خرابی ہے, بس ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت, غصہ, موڈ آف, یہی زیادہ سننے میں آتا ہے. یہ تو کبھی سننے میں نہیں آیا کہ میں جاتا ہوں نماز پڑھنے تو بیوی سے مصافحہ کر کے جاتا ہوں یا آگے مصافحہ کرتا ہوں, یہ کب سننے میں آتا ہے؟ یہ تو سننے میں نہیں آتا. تو خیر اگر آپ نے مصافحہ کر لیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا, لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا. لیکن ہمارے اہل اللہ نے احتیاط کی, وہ ایسے موقعوں کے اوپر نہیں مصافحہ کرتے کہ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے وضو ٹوٹ گیا ہے تو کہیں ٹوٹ ہی نہ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں, کس وجہ سے؟ تقویٰ, اللہ کا ڈر, وہ تقویٰ جس کا مطالبہ ہے رمضان میں ایسے تمام اختلافی امور میں, وہ چیز اختیار کرے گا جس میں عافیت ہوگی. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصاویر حلال ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ حرام ہے, بتاؤ کس کو اختیار کرو اگر تم متقی بننا چاہتے ہو؟ بتاؤ, تم خود سوچو, عقل مند کیا کرے گا؟ عقل مند احتیاط کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا دنیا میں تو اتنی اتنی احتیاط کرتے ہو کہ کیا کہنے, ہر ذرا سی چیز کے لیے تم احتیاط کرتے ہو دنیا میں, اور آخرت جب خطرے میں ہو تو اس کے لیے اتنی احتیاط نہیں ہے. اللہ کرے میرے آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات, اختلافی امور میں احتیاط کرنا پڑے گا تمہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے معاشرہ خراب رکھا اپنا, بے پردگی ہو اس کے اندر, تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہم معافی نہیں ہوگی, بلکہ تم کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی, کیونکہ تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے. پھر فرماتے ہیں دیکھیے میرا مشورہ یہی ہے, اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اور اسلام ٹھیک کر لو. ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے. تم مسلم ہو تو کس صورت سے مسلم ہو, اور مومن ہو تو کیسے مومن ہو؟ یہ فیشن کرنے والا مومن ہو جائے گا, ہر طرح کی گناہ کرنے والا مومن ہو جائے گا؟ ارے بھائی اپنا جائزہ تو لو, اپنے کو مومن کہتے ہو, مسلم کہتے ہو, اور صرف اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہو, اللہ کے لیے یہ تو معلوم کر لو, ورنہ دنیا اور آخرت کے بڑے خسارے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے. میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, تاجروں, دفاتر والوں اور عوام الناس کو دیکھ رہا ہوں, گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے لوگوں کی, سب کے سب شعور اور شاعر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں. آج کل دیندار طبقہ بھی بیگانہ ہوا جا رہا ہے, دیندار ہے اور تصاویر کشی ہو رہی ہے, شادی ہالوں میں جا رہے ہیں, یہ کیسی دینداری ہے؟ جو چیزیں دینداری میں اکثر حرام ہیں, دینداری میں سنت کی اتباع ضروری ہے. کیا قرآن میں اتباع سنت کا حکم نہیں ہے؟ نہیں ہے کیا؟ ایک بار آیا ہے, کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تو اسلام ہے, تو کیوں اس کو چھوڑتے ہو شادیوں میں؟ کہنے کو دیندار, کیا دیندار؟ کوئی دینداری نہیں. دینداری تو حضرت فرما رہے ہیں وہی ہے جب پانچوں شعبے دین کے دینداری میں ڈوبے ہوئے ہوں. فرمائی میری نظر میں بڑی اہم بات ہے, ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض عین ہے ہر شخص کو. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کتابیں پڑھو, گھر میں بحثی زیور, حیات المسلمین, تعلیم الدین, یہ کتابیں اگر پڑھتے رہو گے تو کچھ نہ کچھ کان میں پڑتا رہے گا, کچھ نہ کچھ دل کی حالت ٹھیک ہوتی رہے گی. جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں, تم ایک مہینے کے اندر اثر دیکھو گے. لیکن روز پڑھو ایک دو صفحے, کر کے دیکھ لو. میں نے اپنے سب احباب کو کہہ رکھا ہے دیکھو روزانہ تعلیم کرو گھر میں, اور ایک صفحہ بحثی زیور کا, ایک صفحہ حیات المسلمین کا, ایک صفحہ مباعث کا پڑھو, بس 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے, پھر دعا مانگ لو. دیکھو کیسی کایا پلٹ ہوتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے, تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے. تو ان کتابوں کو پڑھیے, پھر فرماتے ہیں کہ جہاں کوتاہی ہو جائے استغفار کیجیے, فوراً اللہ میں ایک راستہ. استغفار کرو گے, توبہ سچی کرو گے, فوراً معاف کر دیے جاؤ گے. بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے, جہالت میں پڑھ کر مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا, یہ نہ سمجھو کہ سوال نہیں ہوگا. تمہارے معاملات کے بارے میں, معاشرے کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں, جب تک دین کے یہ سارے اجزاء صحیح نہیں ہوں گے, یاد رکھو تمہاری نماز اور روزہ اور حج اور زکات سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت ہوں گے. پڑھ لیجئے, خطبات عارفی سے پڑھ رہا ہوں میں, اپنے الفاظ نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں بڑا سخت ہے, سخت کہاں ہوں, تو ہزار حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. اس کو تم سخت کہو گے؟ اسلام کے احکام کو سخت کہو گے؟ یاد رکھو دین پہ پورے پورے چلنا ہوگا. دین پہ پورے پورے چلنے کا حکم نہیں آیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایک ذرا سی بات کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. ایک صحابی نے سوچا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا, جن کا پرانا مذہب تھا اس میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا. تو اب اونٹ کا گوشت اگر نہ کھایا جائے تو اسلام میں حرام تو ہے نہیں. تو میں اپنے پرانے مذہب کی بات کو, اتنی ذرا سی بات کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اتنا سا بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. تب جا کے متقی بنو گے, تب اسلام کا تقاضا پورا ہوگا, تب رمضان کا تقاضا پورا ہوگا. اس دھوکے میں مت رہو کہ بس ہم نے تراویح پڑھ لیا, روزے رکھ لیے اور تہجد میں اٹھ گئے تو کام بن گیا اور سارے گناہ دن بھر کرتے رہو. لیکن دوسرے مذاہب کی طرح ہم نے بھی اسلام کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا. اسی بنا پر اپنی فہم کے مطابق رمضان المبارک کو بس اتنا سمجھ لیا کہ دن میں روزہ رکھ لیا, رات کو تراویح میں قرآن شریف سن لیا, صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی. تو بھائی رمضان کا معاملہ یہاں تک نہیں ہے, یہیں تک نہیں ہے. رمضان شریف کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے. اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا مجرم ہے, اس نے کوئی توبہ نہیں کی سچی. اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی جیسا کہ بہشتی زیور میں لکھا ہے تو وہ مجرم ہے, وہ گنہگار ہے, توبہ کرنی پڑے گی اس کو ان چیزوں سے. سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پوچھو بتانے والے موجود ہیں, لیکن عمل کرنا ہوگا تم کو. گناہ کے ساتھ تعلق میں اللہ حاصل نہیں ہو سکتا, گناہ کے ساتھ تقویٰ نہیں بیٹھ سکتا. یاد رکھو اچھی طرح سے, گناہ چھوڑنا پڑے گا. دیکھیے یہ بھائی بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے, تب رمضان شریف کی برکات حاصل ہوں گی. مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں, گناہ صغیرہ اور کبیرہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں, آنکھ بہکتی رہتی ہے, زبان بہکتی ہے, غیبت ہوتی ہے, دل بہکتا ہے, ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں, اور فضول اور لغو افعال میں بھی وقت صرف ہوتا رہتا ہے. اخبار پڑھتے ہیں, خبریں معلوم کرتے ہیں, گروپ کے اوپر تبادلہ خیال کرتے ہیں, سب فضول, سب گناہ کی بات ہے. تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا, جب تعلق میں اللہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ لا حول ولا قوت. ان چیزوں سے دل میں کتنی کدورت آتی, تعلق میں اللہ کی بجائے دوری ہو جاتی پیدا. رمضان میں چھوڑو اس ارادے سے کہ ہمیشہ کو چھوڑیں گے. جو چیز گناہ ہے اس کو تو ہمیشہ کو چھوڑنا ہوگا, تب اللہ میں خوش ہوں گے نا. یہ تھوڑی صرف رمضان میں چھوڑ دیا, لیکن ہمارے اہل اللہ نے اور بزرگوں نے بتایا کہ رمضان میں چھوڑ دو ارادہ کر کے کہ رمضان کے 30 دن تو ہرگز نہیں کریں گے. وجہ یہ نہیں ہے کہ آگے کرو, وجہ یہ ہے کہ 30 دن تک جو صدق دل سے گناہ چھوڑے گا وہ آئندہ نہیں کرے گا. یہ مطلب ہے, گناہ کا چھوڑانا ہی مقصود ہے ہمیشہ کے لیے, لیکن اس عنوان سے. یہ مت سمجھنا کہ تم کو اجازت دی جا رہی ہے, اجازت ہوگی. اگر دل میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ گناہ کروں گا تب کبھی بھی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ تو اس وقت قبول ہوگی جب گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑو گے. فرمایا یہ حال ہے ہمارا, آنکھ بھی بہک رہی ہے, زبان بھی بہک رہی ہے, غیبت بھی ہو رہی ہے, ناپاک گندے خیالات آ رہے ہیں. آج کل نمازوں میں لوگوں کے گندے اور ناپاک خیال دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ انٹرنیٹ. وہ بھائی لوگوں کے اوپر تبادلہ خیال. ایسے روزے کو حدیث شریف میں فاقہ کہا گیا ہے. اور روزہ ایسا روزہ کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے. ایسا روزہ حضرت کے الفاظ ہے, ایسا روزہ کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے اور اس کا احساس بھی نہ ہو. اسے بھی بڑھ کر ہے کہ نافرمانی ہے اور احساس بھی نہیں. ایسی صورت میں توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آنکھیں, زبان, دل اور اعضا اور جوارے سب پاک نہیں ہوں گے تمہارا روزہ بے جان اور بے روح ہوگا. جب تک آنکھیں, زبان, دل اور اعضا اور جوارے سب پاک نہیں ہوں گے تو تمہارا روزہ بے جان اور بے روح ہوگا. اور روزے پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روزے دار کے لیے جو اجر عظیم رکھا ہے اس سے محرومی رہتی ہے. ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا. کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار و برکات اور تجلیات کا ظہور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کیے ہوئے انعامات اور احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے؟ بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی بجائے اندیشہ ہے کہ کہیں الٹا مواخذہ نہ ہونے لگے کہ تم نے رمضان تک کا احترام نہیں کیا. رمضان آ گیا اور تم نے توبہ نہیں کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف سنائی گئی وہ یہی ہے کہ ممبر پر پیر رکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آمین, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے. یہ وہی چیز ہے کہیں الٹا مواخذہ نہ ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی بے قدری کی گئی رمضان کی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے؟ جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو ان کی محبت و عظمت کا تم کیا حق ادا کر رہے ہو؟ ان کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ایسے نکاح کیا کرو, دیکھو میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھاتا ہوں, ایسے نکاح ہوگا, ایسے رخصتی ہوگی. کوئی کھانا ہوا تھا, دعوتیں ہوئی تھیں, سنت پہ عمل کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کیا کفار آگے کریں گے؟ کس دھوکے میں ہو تم؟ داڑھی بھی ہے, تکنے سو پر پیجامہ بھی ہے, کسی دوسرے متعلق بھی ہو, خلافتیں بھی ملی ہوئی ہیں, اور ایک شادی تک تم سنت کے مطابق نہیں کر سکتے تو کیا حق ادا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں, حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واضح چھپا ہوا ہے, آپ پڑھ لیجیے خطبات عارفی میں, صاف فرما رہے ہیں. جب تم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو ان کی محبت و عظمت کا کیا حق ادا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دل میں تم کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو؟ یہ ذوق و شوق تمہارا جب شادی کا موقع آیا ہے چلے گا شادی ہال جہاں صرف گناہ ہو رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے علن اعلان دکھایا جاتا ہے؟ بھائی ایمان جانے کا خطرہ ہے اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے اعراض اس طرح سے کرنا یہ ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, تو پھر کیوں نہیں کرتے اس سے بتانا؟ ابھی کہتے ہو کہ ہم بہت, بھائی دھوکے میں نہ آؤ. دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر تعامل کیا ہمیشہ کرتے چلے آئے, وہی دین ہے. یہ نیا دین نہیں آ سکتا آج کل کے فتاوا سے, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, اس میں بھی گنجائش. گنجائش کی بات آپ کو بتاؤں, آپ لوگ سمجھتے ہیں بھائی پوچھئے گا تو گنجائش ہی ملے گی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, پوچھا اس نے کہ بھائی نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے, سنت کے مطابق ہاتھ باندھو, تو ہاتھ اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نماز ہوگی؟ ہاں نماز ہو جائے گی. عالم کیا کہے گا؟ فتویٰ کیا دے گا؟ ہاں ہو جائے گی نماز, اور باقی نماز تو ہو جائے گی. اچھا پیروں کے درمیان اگر ہم ایک میٹر کا فاصلہ کر لیں یا اس سے بھی زیادہ اگر ممکن ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی. عالم کیا کہے گا؟ جب تک دونوں پیر زمین پہ ہیں نماز ہو جائے گی. اچھا اگر میں صرف ایک بنیان پہن لوں اور نیچے ایک چھوٹی سی پینٹ پہن لوں ٹکنے تک کی جو آج تک آ گئی ہے, نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی. ٹوپی نہ پہنوں نماز ہو جائے گی؟ کیا فتویٰ ملے گا؟ ہاں نماز ہو جائے گی. لیکن ایسی نماز جو پڑھے گا تو آپ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کہ لگتا ہے کہ فٹ بال کا گول کیپر ہے, یہی کہیں گے آپ. نماز کا مذاق اڑانا ہو گیا. تو آپ جو کہتے ہیں گنجائش ہے اور عالم یوں کہتے ہیں, بھائی وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ فقہی مسئلہ جب آ جاتا ہے تو ایک جزوی کا بیان ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہی کہ تم یوں کرو, یہ کس نے کہا کہ تم یوں ہی کرو بھی؟ وہ مجبوری میں ہوتا ہے بھائی. اب مجبوریوں کے احکام ہوتے ہیں یہ سب. کہ اچھا بھائی اب کوئی آدمی ہے مجبور ہو گیا ہے, ہاتھ نہیں باندھ سکتا, تو چلو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لو. یہ تھوڑی کہ ہمیشہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. اسی سے سمجھیے پرانی کتابوں میں کیا فتویٰ ہے, اب نئے فتووں سے کون الجھے. نئے فتووں کو کیا کریں گے ہم جب پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اور تمام فقہاء نے مختلف دور میں صاف لکھا ہوا ہے, ولیمے میں یعنی کسی بھی تقریب میں شادی کی عورت کا جانا جائز نہیں. وہ جائے گی گنہگار ہوگی, شوہر جائے گا وہ بھی گنہگار ہوگا. کیا بہشتی زیور میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگ سب گواہ ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ اب لاکھ کوئی فتویٰ دیتا رہے. ہم بہشتی زیور کو مانیں گے کہ وہ زیادہ بڑے عالم تھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم نہیں حدیث کوئی. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو؟ اپنی وضع قطع لباس پوشاک رہن سہن میں سنت کا تم کتنا اتباع کرتے ہو؟ اسلامی تہذیب و معاشرہ اور شعور شاعر اسلام کا تم کتنا پاس و لحاظ کرتے ہو؟ مگر افسوس ہم نے تو کفار و مشرقین فساق و فجار یہود و نصارہ ان کا معاشرہ اختیار کر لیا جن پہ اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے, لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے اور نہ ان باتوں کو ہم برا سمجھتے ہیں. اب جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں, کس قدر گناہوں سے بچ رہے ہیں. دین کے پانچ اجزاء ہیں: عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. انہی پانچ شعبوں سے متعلق احکام الہیہ کا نام دین ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دولتیں گرا قدر عطا فرمائی ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین دے کر حجت کو مکمل کر دیا اور کلام پاک میں فرما دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا. کب ہوا تھا یہ؟ آخری حج کو, حجت الوداع میں. اس کے بعد سے دین بدل نہیں سکتا. یاد رکھیے دین جو ہو گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو طے کر دیا وہ طے ہو گئی. تو اب تہیا کر دی کہ اب ایک پاکیزہ اور محتاج زندگی گزاریں گے, آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پائے, سماعت میں فضول باتیں نہ آنے پائیں, بیکار باتوں میں مشغولی نہ ہو, اخبار سے زیادہ شغف نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات کو بھی کم کر دیں اور ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں جہاں شریعت کے خلاف کام ہوں, تو انشاءاللہ پاک صاف رہیں گے. اور یاد رکھو ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. اور فرمائیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ کس قدر بڑا احسان ہے کہ اپنے گنہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلے ہی سے متنبہ کر دیا کہ دیکھو رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے, تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو تاکہ تم کو اپنے مربی حقیقی سے صحیح اور قوی تعلق پیدا ہو جائے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی بن جاؤ اللہ والے. اب رمضان کا استقبال یوں کرو کہ تم پہلے سے بن جاؤ, یا اللہ اب تک جو ہوا سو ہوا, اب نہیں کروں گا, اب آپ کی فرما. اور آسان طریقہ, آپ گھبرائیے گا نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بس اب میرے لیے اللہ میں کیا حکم, اب میرے لیے کیا, اس کی عادت ڈال دو اور معلوم کرتے رہو, قصہ ختم. اس سے زیادہ تم سے مطالبہ بھی نہیں. تو اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو تاکہ تم کو اپنے مربی حقیقی اللہ تعالیٰ سے صحیح اور قوی تعلق پیدا ہو جائے. صحیح تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے گناہ چھوڑنے سے اور احکام کی فرما برداری کرنے سے, اللہ سے ڈرنے سے, تقوی اختیار کرنے سے. اگر تم نے ہماری مغفرت اور مغفرت واسعہ اور رحمت کاملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اس اعلان رحمت پر اب کون ایسا بدنصیب بندہ ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے گا؟ اس لیے ہم سب لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا رہے ہیں. اب تمام جذبات ابدیت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ رمضان میں, اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات و انوار و تجلیات الہیہ سے مالا مال ہو جاؤ. جی بھر کر دو دن تین دن چار پانچ دن اپنے تمام گناہ عمر بھر کے جتنے یاد اور تصور میں آ سکے اور جہاں جہاں نفس و شیطان سے ہم مغلوب ہوئے چاہے وہ دل کا گناہ ہو یا آنکھ کا یا زبان کا یا کان کا سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر دوں کہ اللہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے میں نے یہ گناہ کیا تھا لڑکپن میں یوں کیا تھا فنا میں یوں کیا تھا نوجوانی میں یوں کیا تھا یہ حرکت کی یا اللہ یہ چالاکی کی اس کو یوں دھوکہ دیا اس کو پھر یوں غصہ کیا سب اللہ میاں کے سامنے گن لو جو یاد آتا جائے اور کہو کہ یا اللہ بڑی غلطی کی آپ کے حکم کی نافرمانی کی معاف کر دیجیے یا اللہ معاف کر دیجیے آئندہ نہیں کروں گا آئندہ ہرگز نہیں کروں گا جان چلی جائے آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا کہہ دو اللہ میاں کو کہو ہم وعدہ کرتے ہیں اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے یا اللہ ہم سے غفلت و نادانی کی وجہ سے شیطان اور نفس کی شرارت کی وجہ سے ہم سے آمدن یا سہمن جو بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوئے ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں جن کی شامت اعمال کا خمیازہ ہم روز بھگت رہے ہیں گناہ کا تو خمیازہ بھگتتا رہتا ہے گناہ منحوس ہوتے ہیں یاد رکھو اور غصہ ان سب میں منحوس گناہ ہے ایسی چیز ہے اس کو بھی چھوڑتے نہیں کیوں انا اور تکبر سے مرے چلے جاتے اپنے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں ارے اپنے کو چھوٹا تو سمجھو میرے شانے کے اوپر ہاتھ رکھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آج رحمۃ اللہ نے جب ملاقات ہوئی میری میں چھٹی میں آیا تھا ایک مرتبہ امریکہ سے تو مسجد میں ملے یہاں شانے میں ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو اپنے کو بیوی بچوں کا خادم سمجھنا خادم غصہ کرے گا تو کہو یا اللہ ہم نے یہ سب حرکتیں کی اب ہم توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے یا اللہ ہم سے غفلت و نادانی کی وجہ سے اور شیطان اور نفس کی شرارت کی وجہ سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں وہ سب ہماری آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہیں اور شامت اعمال کا خمیازہ ہم روز بھگت رہے ہیں یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ اور رحمت واسعات سب معاف فرما دیجیے ہم انتہائی ندامت قلب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے ساتھ دست بدعا اور سر بسجدہ ہیں گر جاؤ سجدے میں رو یا اللہ اب تک جو ہوا ہم نے احکام کے خلاف کیا آپ کے حکموں کے خلاف کیا اب ہم توبہ کرتے ہیں رمضان آ رہا ہے یا اللہ اس سے پہلے ہمیں معاف کر دیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہو اللہ میں سے یا اللہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا اپنے آپ کو مارا اپنے آپ کو تباہ کیا اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے یا اللہ ہر ہماری وہ بات جو قابل مواخذہ ہوئی معاف فرما دیجیے اور جہاں جہاں مواخذہ ہو سکتا ہے چاہے دنیا میں چاہے قبر میں چاہے دوزخ میں چاہے حشر میں چاہے پولیس سراج پر سب معاف فرما یوں کرو دعا اللہ تعالیٰ چاہے آخر میں پتا کیا فرماتے ہیں اس دعا میں ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ دیکھو سب رشتے داروں کو معاف کر دو جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی تو دعا قبول نہیں ہوگی سب قدر میں بھی قبول نہیں ہوگی سب کو معاف کرو ہر آدمی سے دل صاف کرو کہ ان میں سے کسی سے بدخواہی نہ کرو نہ دل میں انتقام لینے کا خیال کرو چاہے اس نے تمہیں تکلیف بھی پہنچائی ہو اس کے بغیر رمضان میں چاہے کچھ کرو قبول نہیں ہوگا پھر آخر میں فرمایا عجیب بات اور اپنے بیوی بچوں پر بھی نظر ڈالو کہ ان میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لیکن میرے الفاظ نہیں میرے بھائی یہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ وقت قطب الارشاد تھے ان کے الفاظ ہیں عاقبت بنانی ہے کیا بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرو گے ڈانٹو گے پھٹکارو گے اپنے بیوی بچوں پر بھی نظر ڈالو کہ ان میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی بیجا تشدد یا زیادتی تو نہیں کی تم نے اگر ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے اگر تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوش اسلوبی سے ایسا برتاؤ کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں اسی طرح بھائی بہن عزیز و اقارب غرض کسی سے کسی قسم کی رنجش ہو تو تم ان کو معاف کر دو کیونکہ ہم بھی تو اللہ میں سے معافی چاہتے ہیں اسی طرح سے عورتیں خدا کے لیے بحث زیور میں شوہر کے حقوق پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں کرتی رہتی ہیں اور پھر وہ بھی توبہ کریں تب جا کے کام بنے گا جب تک ہر چیز جتنے اعمال ہیں سب ٹھیک کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمایا آمین اللہم آمین